ناظرین السلام علیکم، آج ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حجاب کیا ہے، مردوں کے لیے حجاب کی کیا شرائط ہیں، عورتوں کے لیے کیا ہیں، حجاب میں اور ستر میں کیا فرق ہے. یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو آج ہم جاوید صاحب سے معلوم کریں گے. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو انٹریکٹ کریں گے، اور انٹریکٹ کے بہت سارے آداب بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. سب سے پہلے بنیادی طور پر میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ستر جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ، اور ایک حجاب، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور عرف عام میں اردو میں ہم پردہ جو کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟
یہ دونوں کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہیں. دینی اصطلاحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ قرآن مجید نے کسی مدعا کو ادا کرنے کے لیے کہے ہیں یا رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے فقہا نے جب لوگوں کے لیے کچھ آداب متعین کیے تو انہوں نے یہ فرق کیا، اور یہ فرق چونکہ ایک فقہی نوعیت کا فرق ہے. فقہی نوعیت کی چیزیں اصلاً اجتہادی ہوتی ہیں،
ٹھیک،
یعنی جو لوگ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے عرف کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دین کی مجموعی حکمت کو سامنے رکھ کر کچھ یہ آداب مقرر کر دیے جائیں، اس کے لیے جو اجتہادات کیے جاتے ہیں وہی ہماری فقہ ہے.
تو
یہ دونوں اصطلاحات
ستر اور حجاب
اصلاً کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہیں.
ستر کے بارے میں جو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مرد کے لیے یہ جو ہے یہاں سے یہاں تک یہ ستر ہے، عورت کے لیے ستر ہے، تو پھر یہ کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے؟ صرف فقہ سے ہی ہو رہی ہے ڈرائیو؟
فقہا ہی نے بالعموم یہ چیزیں متعین کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی تعلیم،
کوئی ایسی چیز قرآن مجید میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ جن میں ان چیزوں کو ان اصطلاحات کی روشنی میں متعین کیا گیا ہو. اصل میں عمومی احکام ہیں دین کے جن کو سامنے رکھ کر فقہا اجتہاد کرتے ہیں، اور پھر کچھ چیزوں کے لیے کچھ عنوانات تجویز کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہماری فقہی بحثیں ہیں ان میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ شرمگاہوں کے ستر ڈھانپیں گے، چنانچہ عورتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا جسمی ستر ہے، یعنی ان کو اپنے وجود کے ہر حصے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. مردوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ستر کے حدود میں آتا ہے. اور حجاب میں عام طور پر پردے کے احکام جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے اردو کا لفظ پردہ استعمال کیا، یہ فارسی کا لفظ ہے، تو بالعموم حجاب کے احکام سے وہ یہ مراد لیتے ہیں. لیکن یہ دونوں اصطلاحات فقہی اصطلاحات ہیں، نہ قرآن مجید نے حجاب کا لفظ اس معنی میں استعمال کیا ہے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. کسی اصطلاح کے طور پر جیسے عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، اور بعض حدیثوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید میں مثلا لفظ حجاب آیا ہے لیکن وہ بالکل دوسرے مفہوم میں آیا ہے.
وہاں
یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز مانگتا ہے تو اس سے کہیے کہ وہ برائے حجاب، یعنی وہ اندر نہ آ جائے، گھر کے اندر نہ گھسائے. مسجد کے ساتھ تھے چونکہ یہ حجرے، تو اس وجہ سے اس کو چاہیے کہ ممبرائے حجاب. عام طور پر جو دیہاتی قسم کے گھر ہوتے ہیں ان میں کباڑ نہیں ہوتے، بلکہ ایک پردہ سا تان دیا جاتا تھا، جیسے ہمارے یہاں دروازے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بہت کم ہوتی تھیں، تو ایک پردہ سا تان دیا جاتا تھا. یہ آپ نے پرانے دیہاتی گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. جس معنی میں ہم اس کو بولتے ہیں اس معنی میں قرآن مجید میں استعمال نہیں.
اچھا، تو جب ستر آپ فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے قرآن اور حدیث میں اس وضاحت کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح اصطلاح استعمال ہوئی ہے، فقہا کی اصطلاح ہے، آپ کے رائے میں کیا ہے، ستر کیا ہونی چاہیے مردوں کے لیے؟ مردوں کو کم از کم کتنا اپنا جسم ڈھانکنا چاہیے، اور عورتوں کے لیے آپ کی رائے؟
دیکھیے، یہ اس کا تعلق چونکہ اس میں شریعت نے کوئی حدود متعین نہیں کیے، اس چیز کو آپ کی عقل پر، آپ کے فہم پر، آپ کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے. ہماری ایک فطرت ہے، خدا نے ہم کو دی ہے. قرآن مجید اصولی طور پر یہ بات کہتا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر شرم حیا پیدا کریں. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس اتروا دے، اس کے پیش نظر یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ فاحشہ کی اشاعت کرے، بری چیزوں کو سوسائٹی میں پھیلائے، معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرے کہ جو اخلاق کو برباد کر لینے والی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اسے کن آداب کا لحاظ کرنا ہے. پھر ظاہر ہے کہ یہ آداب مختلف حالات میں ہوں گے. آپ گھر کے اندر جس نوعیت کا لباس پسند کریں گے، ظاہر ہے کہ باہر اس کے آداب اور ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی کھیل تماشے کے لیے آپ نکلتے ہیں، نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پرانے زمانے میں پہلوان کس قسم کا لباس پہنتے تھے، کھلاڑی کس قسم کا لباس پہنتے ہیں. تو ایک عمومی نوعیت اس کی کہ آپ کے ہاں شرم و حیا کے آداب کا لحاظ رہے، ان کو سامنے رکھ کر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے. فقہا نے جو رہنمائی دی ہے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وہ رہنمائی بھی بالکل معقول ہے، یہاں تک تو کم سے کم اہتمام کرنا ہی چاہیے، تو وہ یہ اہتمام کر سکتا ہے.
एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में जिस तरह के अहकाम आते हैं वो क्या है, उसको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जावेद साहब, जब हम सूरह नूर का मुताला करते हैं और सूरह अहज़ाब को शामिल करते हैं तो अल्लाह ताला ने उसमें कुछ आदाब बताए मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी, अब उसको जरा लेकर चलते हैं, उनकी वजाहत जरा फरमाइएगा।
उसके लिए सही लफ्ज जो आपने इख्तियार किया है वो आदाबी का लफ्ज है, यानी मर्द और जन को अगर आपस में मिलना है, उनमें इख्तलात के मौके पैदा होते हैं तो कुछ आदाब का, कुछ एटिकेट्स का लिहाज करना चाहिए। वो कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ सूरह नूर में बयान कर दिए हैं। उसमें पहली बात तो ये कही है कि अगर आपको कहीं घरों में जाना होता है तो आप इजाजत लेकर जाएं, घर वालों को सलाम करें, आपको कहा जाए कि आप आ जाएं तो आ जाएं, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस वक्त हम मिलने की पोजीशन में नहीं हैं और आप तशरीफ ले जाएं तो कोई दिल में तंगी महसूस किए बगैर आप अपने घरों को वापस चले जाएं, किसी और मौके पर आप मिलने के लिए आ सकते हैं। फिर ये बताया गया है कि ये जो पाबंदी लगाई गई है ये पाबंदी उन घरों के लिए है कि जहां पर ख्वातीन मर्द रहते हैं जो घर की नौइयत रखते हैं। ऐसी जगह भी हो सकती हैं कि जो पब्लिक नौइयत के मकामात हैं उनमें ये पाबंदी नहीं है, उनमें जाहिर है कि उनके आदाब भी अलग होंगे। आपने किसी अदालत में जाना है, आपने किसी दफ्तर में जाना है, आपने किसी मॉल में जाना है तो वहां की नौइयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी, अगर वो भी एक लिहाज से घरी हैं। अरबी जुबान में तो बैत का लफ्ज़ बहुत वसी मानी में इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां के आदाब और होंगे, यहां के आदाब और होंगे। वहां अब जाहिर है कि मर्दों और औरतों के दरमियान घरों में भी बाहर भी मिलने जुलने के मौके पैदा हो सकते हैं, तो उसमें मर्दों को भी कुछ हिदायत की गई हैं और औरतों को भी कुछ हिदायत की गई हैं। मर्दों और औरतों दोनों से कहा गया है कि वो इस मौके के ऊपर अपनी निगाहों में हया पैदा करें। इसको गज़े बसर से ताबीर किया है। गज़े बसर का मतलब ये होता है कि आपकी निगाहें ऐसी होनी चाहिए जो एक शरीफ इंसान की निगाहें हैं, ये ताड़ने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए, ये खतो खाल का जायजा लेने वाली निगाहें नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान जिस तरीके से अपनी बहन पर या अपनी बेटी पर नजर डालता है वही निगाह आपकी रहनी चाहिए। तो ये गज़े बसर यानी इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये वुज़ू मिन अबसार हैं, मर्दों को भी कहा गया है औरतों को भी कहा गया है, दोनों को इस बात की हिदायत की गई है। फिर दूसरी चीज ये कही गई है कि शर्मगाहों की हिफाजत करो। जाहिर है कि इस तरह के मौकों के ऊपर जो मेलानात पैदा हो सकते हैं, किसी गलत चीज के लिए जो रुझानात पैदा हो सकते हैं, उससे इब्तदा ही में पाबंदी लगा दी। मैंने इससे पहले भी एक मरतबा अर्ज किया था कि ये अहकाम दर हकीकत सद्दे ज़रिया के अहकाम होते हैं, यानी ये पेश नज़र है कि कोई फितना पैदा ना हो जाए, सोसाइटी के अंदर अनारकी पैदा ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना पैदा हो जाए कि जिसके नतीजे में खानदान का इदारा तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए। तो इस चीज को सामने रख के सद्दे ज़रिया के अहकाम दिए जाते हैं। आप बहुत दूर रुक जाए। कुरान मजीद ने बदकारी के बारे में ये कहा है ला तकरबु ज़रा, यानी ये नहीं कहा कि बदकारी ना करो बल्कि करीब भी ना जाओ उसके। तो चूंकि ये बड़ा गुनाह है, इसके नतीजे में तमद्दुन को गैर मामूली नुकसान पहुंचता है, हर चीज बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह जाती है, तो बहुत दूर पाबंदी लगाई गई है, उसी के लिए ये आदाब बताए गए हैं। तो ये दो चीजें मर्दों को भी कही गई हैं, औरतों को भी कही गई हैं। उसके बाद दो चीजें ऐसी हैं जो औरतों को खास तौर पर मुखातब करके कही हैं। एक ये कि जिस तरीके से फरमाया ना कि शर्मगाहों की हिफाजत करो मर्दों को भी औरतों को भी, तो औरत का सीना भी शर्मगाह है, चुनाचे ये फरमाया कि उसको भी अच्छी तरह ढांप कर रखो। वल यज़रिबन बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, यानी अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाल लो। आमतौर पर ओढ़नियां ख्वातीन दुपट्टा आप कह सकते हैं, ओढ़नियां इसी नौइयत की अरबों के यहां भी होती थी और उन्होंने इस तक गले में डाली होती थी। तो फरमाया कि नहीं, उससे अच्छी तरह अपने गिरेबान को ढांप लो, अपने सीने को ढांप लो। फिर ये फरमाया कि औरतों का एक मामला ये भी है कि वह आरइश करती हैं, ज़ेबाइश करती हैं, ज़ेवरात पहनती हैं, बनाव संगार करती हैं। तो अगर तो आम सूरत हाल है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बनाव संगार किया हुआ है, आरइश की हुई है, ज़ेवरात पहने हुए हैं तो फिर उनकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। उसके लिए फिर कुरान मजीद ने एक पूरा दायरा मुतय्यन कर दिया है कि ये ज़ेवरात, ये ज़ेबो ज़ीनत, ये बनाव संगार, ये सिर्फ महरम आइज़ा के सामने नुमाया किया जा सकता है, गैर महरम आइज़ा वक़रबा के सामने, दोस्तों के सामने, अहबाब के सामने इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें हैं जो फरमाई हैं। इसी की फरा के तौर पर भी ये बयान कर दिया गया है कि अगर कहीं मर्द बैठे हुए हैं और औरतों ने पाजेब पहनी हुई है या पांव में जेवरात पहने हुए हैं तो वो उसकी भी झंकार उन तक न पहुंचने दें। जाहिर है कि इसी की बुनियाद पर रिसालत महाफ़रसन ने भी फरमाया कि मसलन औरतें खुशबू लगाती हैं या इस तरह के और बाज बनाव संगार करती हैं तो उनमें भी उन्हें पूरी एहतियात करनी चाहिए कि उनकी नुमाइश गैर महरमों के सामने न होने पाए। ये मर्द जन के इख्तलात के आदाब हैं जो कुरान मजीद ने बयान कर दिए हैं, और यही असल में वो अबदी अहकाम हैं जो हमेशा हर दौर में मुसलमान औरतों को भी और मुसलमान मर्दों को भी पेश नजर रखने चाहिए।
जावेद साहब, ये आपने फरमाया कि जेबो जीनत को वो जाहिर ना करें, अब एक औरत है, उसकी जेबो जीनत का एक बहुत बड़ा, यानी उसकी जाहिर होने का बहुत बड़ा जरिया उसका चेहरा भी है, और फेस पर भी औरतें जो है वो मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, तो इसका मतलब उस चेहरे को भी उनको ढाप कर रखना चाहिए।
उसमें खुद अल्लाह ताला ने रियायत दे दी है कि इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी आपके जिस्म के जो आज़ा ज़ाहिर होते हैं, जैसे हाथ पांव हैं, जैसे चेहरा है, इनके लिए ये पाबंदी नहीं है। तो ये बात खुद उस आयती के अंदर वाजे कर दी गई है, ये बता दिया गया है कि कौन सा हिस्सा ढांप कर रखना है और कौन सा हिस्सा ऐसा है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला कोई मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा।
जावेद सर, इसमें मुख्तलिफ जो हमें रिवायात मिलती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वाकया इफ की तरफ हम चलते हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये मरवी है, बुखारी में मौजूद है ये, कि जब वो वापस आईं और उन सो गईं, जब देखा काफिला नहीं है और वो सो गईं, तो हज़रत सफवान जो है वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनको देख कर पहचान लिया, क्योंकि वो फरमाती हैं कि हिजाब का हुक्म आने से पहले वो मुझे देख चुके थे। जब हज़रत सफवान ने इन्ना लिल्लाह पढ़ी तो उनकी आँख खुल गई और हज़रत आयशा ने फ़ौरन से चादर लेकर अपना मुँह ढाँप लिया। या इस तरह की और भी बहुत सारी रिवायात मिलती हैं, तो फिर ये अगर ऐसा नहीं था तो वो उन्होंने मुंह को कवर क्यों किया, और ऐसी और भी बहुत सारी रिवायात।
इसलिए कि अजवाज मुताहरात के लिए यही हुक्म था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के मामले में कुछ खसूसी अहकाम हैं जो कुरान मजीद में दिए गए हैं, और उसका पस मंजर भी कुरान मजीद ने बयान कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लम की शख्सियत को एक ज़माने में मुनाफिकीन ने हदफ बना लिया था। वो ये चाहते थे कि कोई ऐसा स्कैंडल पैदा कर दिया जाए जिससे इनकी अखलाकी हैसियत बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए। उस मौके पर कुरान मजीद ने यह तरीका इख्तियार किया कि पहले रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आप अपनी बीवियों को यह हक दे दें कि वो आपको छोड़ के जाना चाहती हैं तो छोड़ दें। यानी ये इस बात की तमहीद थी कि कुछ खसूसी अहकाम अब देना मकसूद है। इसको तखीर कहते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि आप इनसे ये कहें कि इसमें कोई तरद्दुद का मसला नहीं है। जाहिर है कि दुनिया की जिंदगी, उसके तकाजे, उसके मुतालबात बिल्कुल और हैं। पैगम्बर की एक खास शख्सियत है, आप एक दावत लेकर उठे हैं, आपको इमाम हुज्जत करना है, आपको खुदा का दीन लोगों तक पहुंचाना है। आपके घराने से मुतल्लिक अगर कोई स्कैंडल वजूद में आ जाता है तो इस दीन को, इस शख्सियत को गैर मामूली नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर ये चाहती हैं कि ये आम दुनियावी जिंदगी बसर करें तो ये अलग हो जाए, और अगर ये आप ही के साथ रहना चाहती हैं तो इसका फैसला कर लें। चुनाचे आपके इल्म में है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने उस मौके के ऊपर सब अपनी अजवाज मुताहरात को यह हक दिया। सैयदा आयशा का वाकया तो बयान हुआ है कि आपने कहा कि नहीं तुम अपने वालदैन से भी मशवरा कर लो, तो उस मौके पर उन्होंने कहा कि माज़ल्लाह कि मैं वालदैन से मशवरा करने के लिए जाऊंगी। तो तमाम अजवाज मुताहरात ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। यानी एक इंतखाब तो वो था कि जिस मौके के ऊपर शादी हुई होगी, निकाह हुआ होगा, ये एक दूसरा मौका था जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। जब सब ने इंतखाब कर लिया तो फिर अल्लाह ताला ने कुछ खसूसी अहकाम दिए। वो अहकाम सूरह अहज़ाब में बयान हुए हैं। उनमें सबसे पहली बात ये कही गई है कि अब इस तखीर के बाद, इस इंतखाब के बाद, अब जब तुम लोगों ने अपनी आज़ादाना मर्जी से ये फैसला कर लिया है, तो ये समझ लो कि अब अगर कोई खराबी पैदा हुई, कोई गलती हुई, किसी स्कैंडल के लिए कोई मवाद फराहम हो गया, तो सजा दोहरी होगी। यहां से तमहीद उठा के फिर ये बताया गया कि अब आपके लिए घर से निकलना मौजू नहीं है। ये जो पहले बेगमात के तरीके होते थे, बड़े लोगों की ख्वातीन के जो तरीके होते थे, वो अब आपको इख्तियार नहीं करने। आपको घर में रहकर जो हिक्मत नाजिल की जा रही है उसकी तालीम लोगों को देनी है, नमाज का अहतमाम रखना है, ज़कात का अहतमाम रखना है। यानी मतलब ये कि दीन के अहकाम के मामले में अब आपको एक नमूना बन के लोगों के सामने रहना है। तो ये चीज़ें रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुताहरात को बताई गई। इस पर भी वो लोग बाज नहीं आए। जब इस पर भी बाज नहीं आए तो फिर उसके बाद आपके घर में आने जाने में भी बाज पाबंदियां लगा दी गई। यहां तक कि फिर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के बारे में उसी सूरह में ये फैसला सुना दिया गया, ये उम्मत की माएँ हैं, इनके साथ कोई निकाह भी नहीं कर सकता।
ठीक,
तो ये वो अहकाम है जो रसूलुल्लाह सल्लम की अजवाज मुताहरात से मुतल्लिक है। उनके लिए हिजाब का हुक्म था, वो अपना चेहरा नहीं खोल सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। उनके लिए बाहर जाने, उनके घर में भी करीबी आयजा के सिवा किसी के आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और वो जो पहले आयत ज़ेरे बैस आई मिन बराए हिजाब, वो भी असल में उस मौके पर है, क्योंकि लोग मस्जिद में बैठे हुए होते थे, तो वो कोई ना कोई चीज़ लेने के बहाने ये मुनाफिकीन आ जाते थे। तो फरमाया कि नहीं, कोई अंदर ना आए, आप हिजाब के पीछे से, यानी वो पर्दा जो दरवाजे के ऊपर लटका हुआ है उसके पीछे से।
जहां सर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाजीन। जावेद साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि ये जो हिजाब जो है ये अजवाज मुतहरात को तो हुक्म दिया गया था, लेकिन जिस आयत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सूरह अहज़ाब की, जिसमें ये युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیٹیاں اور مومنین جو عورتیں ہیں، مومنات جو ہیں، ان کے لیے بھی ہے، ان تینوں کی بات کی گئی ہے.
وہ بالکل ایک الگ حکم ہے، یعنی یہ جو احکام ہیں یہ الگ سے بیان ہوئے ہیں، جس میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں. یہ بالکل ایک الگ موقع ہے، اس کا موقع اس کا پس منظر یہ ہے، وہ قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت بعض اشرار نے اسی طرح کے اسکینڈل بنانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا. اس کی آپ کو روایات میں تفصیلات مل جاتی ہیں. وہ طریقہ یہ تھا کہ خواتین کو عام طور پر رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. آج کل کے زمانے کے واش روم تو نہیں بنے ہوئے تھے آپ کے بیڈ روم کے ساتھ، تو وہ باہر جاتی تھیں، اور باہر جانے کے اوقات عام طور پر وہی ہوتے تھے کہ جن میں کچھ اندھیرا ہوتا ہے، یعنی صبح سورج کے طلوع سے پہلے، شام کو ذرا کچھ جب اندھیرا چھا جائے وہ جاتی تھی عام طور پر. تو یہ حضرات کسی بہانے سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تھے اور بعد میں گرفت کی جاتی تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ خیال ہوا کہ ہماری کوئی لونڈی ہے، یا ہمیں یہ خیال ہوا کہ یہ ہمارے خاندان کی خاتون ہے، اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے گئے تھے. یہ پس منظر ہے ان احکام کا. اس پس منظر سے قطع نظر اگر آپ اوپر سے آیات کو پڑھتے ہوئے ہیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو اذیت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ اب اس سطح پر آ گئے ہیں کہ جو سطح اصل میں منافقوں کی، بلکہ منافقین سے آگے بڑھ کر اوباشوں کی سطح ہوتی ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ اب جب کبھی مسلمان خواتین باہر نکلیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عام خواتین کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی شناخت قائم کر لیں. یہ کوئی حجاب کا حکم نہیں ہے. اس حکم کے بارے میں تو آگے خود قرآن کہتا ہے آئیں یورفنا فلا یوزین، یعنی یہ شناخت قائم کر لیں تاکہ کوئی التباس نہ رہے، ان کی ایک شناخت قائم ہو جائے، یہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، ان کے بارے میں کوئی بہانہ سازی کر کے اسکینڈل بنانے کی کوشش نہ کرے، اور اس کے نتیجے میں ان کو وہ اذیت نہ ملے جس اذیت کے لیے یہ بیتاب ہے. فوراً بعد دیکھیے کیا ہے، اگر اس کے بعد بھی، یعنی شناخت قائم کر دی گئی، اگر اس کے بعد ہی لائل لم جنتہ المنافقون، یعنی اگر یہ منافق اس کے بعد بھی باز نہ آئے، یہ مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے اس کے بعد بھی اس بات پر اصرار کرتے رہے، تو ہم آپ کو حکم دے دیں گے کہ اب ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. یہ شدید صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، تو یہ اصل میں مسلمان خواتین کی شناخت قائم کرنے کے احکام ہیں، ان کا حجاب سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا، ایک اور ذرا روایت کی وضاحت بھی کر دیجئے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو جاتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، ان کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی ہے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک روایت ہمیں ملتی ہے ام خلاد رضی اللہ عنہا سے متعلق. ان کا بیٹا جنگ احد میں شہید ہو گیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور ان کے چہرے پر نقاب تھا، اور اس وقت جب استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اس روایت کو بھی ذرا واضح.
عربوں میں بہت سی خواتین نقاب بھی کرتی تھیں، یہ عام روایت رہی ہے، بہت سے معاشروں میں اس طرح کی روایات رہی ہیں. لیکن دین کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، یعنی قرآن مجید کس جگہ سے بات شروع کر رہا ہے، کن احکام اور آداب کو بیان کر رہا ہے. اس کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان پر عمل کے لیے لوگوں نے کیا طریقے اختیار کیے. تو نقاب لینا یا چہرہ چھپا کے رکھنا یہ کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے. اس کی مثالیں بھی آپ کو روایات میں ملیں گی، اور اس سے مختلف مثالیں بھی روایات کے اندر مل جائیں گی. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس دور کی تہذیب کا، اس کی معاشرت کا مطالعہ کرنے سے، کہ بعض خواتین نقاب بھی لیتی تھیں.
ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے جو فرمایا کہ چہرہ جو ہے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، ہاتھ اور پاؤں، اسی طرح آپ نے فرمایا، جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کون اس رائے سے متفق ہیں، یا سارے ہی دوسری رائے سے متفق ہیں؟
حناف کا مذہب یہی ہے. حناف اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کبھی بھی اس کے قائل نہیں رہے. موجودہ زمانے میں جو حنفی علماء ہیں وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ فتنے کا دور ہے تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جہاں تک احکام کا تعلق ہے وہ سب اس بات کے قائل. تو یہ چونکہ علامہ ظاہرہ منہ میں خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، تو اسی کی روشنی میں سب چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے.
جاوید صاحب، اس ابتدائی ڈسکشن کی طرف میں چلوں گا جو آپ نے اگزیکٹلی شروع میں بتایا تھا. سطر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ فقہا نے یہ رزلٹ قائم کیا ہے. اب ایک ٹیکنیکل کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسپورٹس کے معاملے میں ہمیں جو ہے وہ مردوں کو مثال کے طور پر نیکر پہننی پڑتی ہے، یا اگر آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں تو سوئمنگ کاسٹیوم ہوتا ہے خاص قسم کا، تو اس طرح سے پھر استعمال وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سطر جو ہے وہ فقہا کی رائے ہے، ایسی کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے.
اس چیز کو عرف پر چھوڑ دیا گیا ہے. ایک مسلمان جس کے سامنے اللہ کا دین بھی ہے، جس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں کن کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے لباس کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہے گا. یعنی آخر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایک مسلمان پڑھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو دیکھتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو حیا کتنی پسند ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ شیطان نے یہیں سے طاقت کی تھی اور اس نے تمہارے والدین کا لباس اتروانا چاہا تھا. جب وہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے معاشرت اپنے حالات کا بھی مطالعہ کرتا ہے، تو وہ یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ کس موقع پر کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. دیکھیے، جو مثال کے طور پر پہلوان اکھاڑے میں اترتے تھے جو لباس پہنتے تھے، کیا وہ پسند کریں گے آپ کے گھر میں آپ پہن کے آئے؟ تو ایک گھر کا لباس ہوتا ہے. مثال کے طور پر اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں تو وہاں آپ خصوصی طور پر بعض چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. کھیل کے میدان میں آپ اترتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں پہننا پڑتی ہیں جو کھیل کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. میدان جنگ کے لیے اپنے لباس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس میں اس میں بنیادی بات وہی رہنی چاہیے. یعنی قرآن مجید نے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تحدید کرنے کے بجائے اس کو عرف پر اور آپ کے حیا کے احساس پر چھوڑ دیا ہے. اس کے لحاظ سے آدمی حالات کے لحاظ سے لباس منتخب کر سکتا ہے، پہن بھی سکتا ہے. وہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے.
اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک عالم دین کے لیے احتیاط زیادہ ہونی چاہیے اس کے لیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف خواتین ہیں، وہ بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور وہ ایسی خواتین ہیں کہ جو ان آداب کا جو سورہ نور میں بیان ہوئے ان کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اور ایک عالم دین ان کے ساتھ بیٹھے جوابات بھی دے رہے ہیں، یہ کہاں تک درست ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا، مناسب
کیا؟ کسی عالم دین کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ تو فرض ہے نا.
ٹھیک،
آپ نے پچھلے رمضان میں پورے روزے رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ مردوں کو بھی بہت سے احکام دیے گئے ہیں. پوری داڑھی کا ماپ بھی لے لے اگر وہ اس کا قائل ہے، اس کے بغیر گفتگو نہ کرے. تو جو لوگ آپ کے پاس دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کو دین سمجھانا ہے، اس کے بعد انہوں نے عمل کرنا ہے. اگر آپ پہلے پابندی لگا دیں گے کہ آپ یہ سارے شرائط پورے کر کے پھر ہماری مجلس میں آئیے، تو اس کا مطلب تو آپ دین کے دائی نہیں ہیں.
بالکل ٹھیک.
پابندی کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ آپ کو دین بیان کرنا ہے، بتانا ہے. جو اللہ اور رسول نے آداب بتائے ہیں وہ ان کو بتانے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے کہ مردوں کے بارے میں کسی کو تشویش نہیں ہوتی ہے. کسی عالم کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کتنا امتحان پہلے دے دیا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں. خواتین کے بارے میں بہت اس معاملے میں تردد پیدا ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی دین کے احکام آپ بتائیں گے. ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، پانچ وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے روزے ہیں. یہ معلوم کر لیا جائے کہ کسی آدمی کے پاس استطاعت ہے لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا نہیں، تو دروازے پر کسی آدمی کو کھڑا کر دینا چاہیے کہ یہاں کوئی ایسا آدمی نہ آئے جس کے پاس مال و دولت موجود ہے لیکن ابھی اس نے حج نہیں کیا. تو دین کے جو اتنے بڑے بڑے احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والے تو آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، لیکن اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر مرد و زن کے آداب میں قرآن مجید کی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے بیٹھی ہے تو آپ اسے دین نہیں بتائیں گے. اسے کہیں گے کہ پہلے ان آداب کی پیروی کرو، اس کے بعد ہمارے پاس آؤ.
ٹھیک، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، ایک بات اور بھی بتائیے گا اسی زمن میں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے جو کہ ماڈرن جو کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ جی پردہ جو ہے وہ بس ایک پردہ نہیں ہے، اصل میں حیا ہونی چاہیے، اور حیا دل میں ہوتی ہے اور آنکھوں میں ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کیسا لباس پہنا ہے، کس نے اوڑھنی لی ہے نہیں لی ہے، یہ آنکھوں کا پردہ ہے اور بس یہی کافی ہے. اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟
دونوں انتہائیں موجود ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں جن کا آپ نے پہلے حوالہ دیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ٹھیک اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ہمیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کھڑا کیا ہے. جب ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کے احکام کی وضاحت کر دی، احادیث کے احکام کی وضاحت کر دی. ان کی روشنی میں ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ آپ کو حیا کا احترام رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ کچھ آداب بتائے ہیں اور وہ آداب بہت وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں. وہ آداب قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، عورتوں کو بھی بتائے ہیں، مردوں کو بھی بتائے ہیں. ان آداب کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے.
آپ نے اپنی کتاب میزان میں مرد و زن کا اختلاط جہاں پر آپ نے ڈسکس کیا ہے، وہاں پر آپ نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 غالباً ڈسکس کی ہے، جس میں لفظ آتا ہے جمیعاً و اشتاتا. آپ نے اس میں کہا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے جو ہے وہ کھانا بیٹھ سکتے ہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں. جبکہ وہاں پر مرد اور عورت کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کہ مل کر کھا سکتے ہیں. تو کچھ مفسرین نے اس کو یہ کہا کہ مرد مل کر کھا سکتے ہیں. آپ نے یہ اس کو کیسے لیا ہے؟
آپ کے خیال میں یہ دین کا موضوع ہے کہ مرد مل کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ اس میں کون سا فتنہ پیدا ہو رہا تھا جو شریعت نازل کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سورہ نور میں جب آداب بتائے گئے تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے تو گھروں میں غیر محرم اعزہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپاہج ہیں, نورے لنگڑے ہیں, وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. دوستوں کو بھی گھروں میں جانا ہوتا ہے, ملنا ملانا بھی ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ معاشرتی معاملات پر پابندی لگا دی جائے؟ تو قرآن مجید نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ لوگ گھروں میں رہ سکتے ہیں, ان کو تم ذمہ داریاں ان کی ادا کر سکتے ہو. اپنے دوست کا لفظ استعمال کیا, صدیقے کو.
جی, صدیقے کو,
یعنی ان کے گھروں میں بھی, اور سب اپنے اعزاء اقرباء گھروں میں جا سکتے ہو اور کھانا مل کے کھا سکتے ہو, الگ الگ بھی بیٹھ سکتے ہو, یہ تمہارے اوپر ہے. یعنی یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جو بات سمجھی جا رہی تھی اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے. یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے وہ امام بخاری نے ایک بات باندھا ہے کہ کیا گدھے پر سوار ہو کر آدمی فتویٰ دے سکتا ہے. یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا بھائی کہ لوگ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا مرد و عورتوں کے بارے میں, انہی کا مسئلہ زیر بحث ہے. چنانچہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ان آداب کا خیال کرتے ہوئے آپ ایک میز پر, ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں. خواتین بھی کھا سکتی ہیں, مرد بھی کھا سکتے ہیں.
آواز کا پردہ کیا ہوگا جاوید صاحب؟
مجھے نہیں معلوم کیا ہے. اصل میں یہ بات جو ہے یہ وہی میں نے آپ کی خدمت پہلے عرض کیا تھا نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کو جب ہدف بنانے کی کوشش کی گئی تو اس موقع پر ازواج مطہرات کو بعض خصوصی ہدایات دی. ان میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ یہ منافقین باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ آپ کی کریم النفسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی عام حالات میں جب کوئی آدمی آپ سے بات کرتا ہے, مرد سے کرے یا عورت سے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ شرافت کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, محبتی کے ساتھ جواب دیں. لیکن یہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی اسکینڈل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب اگر یہ بات کرنے کے لیے آئیں کسی موقع کے اوپر تو آپ کے لب و لہجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ فائدہ اٹھائیں. اس سے لوگوں نے آواز کا پردہ برآمد کر لیا, در حال کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ بات ہے کیا, کس پس منظر میں کہی گئی ہے, کس کو کہی گئی ہے. جب آپ اس کو صحیح جگہ پر رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک بالکل واضح چیز ہوتی ہے. اس کو اس کی جگہ سے جب ہٹا دیتے ہیں تو مزے کا کہ اس چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں.
اچھا, یہ ایک روایت ہے کہ جب نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو ایک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لو, اپنی نگاہ پھیر لو, دوسری نظر نہ پڑنی چاہیے. یہ اجنبی عورتوں کے بارے میں یا کلیگز بھی ہوتی ہیں, ہمارے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, ان سے متعلق ہے؟
اس میں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نظر کون سی ہے. یعنی ایک نظر تو وہ ہے کہ جو دیکھنے کے لیے پڑتی ہے, ایک نظر وہ ہے جس کی تصویر اس روایت میں سامنے آتی ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے ہیں. ایک خاتون نے آپ کچھ سوالات کیے ہیں, یہ بتایا گیا ہے کہ بہت غیر معمولی طور پر خوبصورت خاتون تھیں, تو ایک شخص نے ان پر نظریں گاڑ دی. یہ وہ نظر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ نظر آپ کی ہے تو پھر آپ اس کو ہٹا لیں. اور یہی ایک بندہ ہے مومن کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ دوسری روایت میں حضور نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ تمہاری نظر بھی بدکاری کرتی ہے. تو اگر بدکاری کرنے والی نظر ہے تو ایک تو چلیے پڑ گئی, لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو اسے ہٹانا چاہیے.
جاوید صاحب, اب اوور آل اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر, اسپیشلی جن مفاسد کا سوسائٹی میں اندیشہ ہونے کی وجہ سے جو آداب دیے گئے تھے وہ مفاسد آج ہیں اور بہت زیادہ ہیں, کیا اس کی بنیادی وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے اسکالرز بھی ہیں جو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ چہرہ ہے اس کا پردہ ہونا چاہیے, اس کے باوجود یہ گراوٹ کیوں ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ نے کیا احکام نافذ کر رکھے ہیں. قانون سے اصلاح نہیں ہوتی, اصلاح در حقیقت انسان کے شعور کی بیداری سے ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. کیا یہی ایک چیز ہے؟ ملاوٹ آپ کے معاشرے میں ہے, بددیانتی آپ کے معاشرے میں ہے, جھوٹ آپ کے یہاں بولا جاتا ہے, دوا تک میں ملاوٹ کرنے میں لوگ کوئی اجتناب نہیں کرتے, یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا خوفی نہیں ہے, آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے. یہ احساس نہیں ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور ایک دن اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے. یہ احساس آپ لوگوں کے اندر پیدا کیجیے. اصل میں جو چیز بدکاری سے بچانے والی ہے, فتنوں سے بچانے والی ہے, وہ آپ کا اندرونی شعور ہے. یہ تو کچھ آداب بتا دیے گئے ہیں تاکہ فتنوں کو ممکن حد تک روکا جا سکے. اس میں دین کا مزاج کیا ہے؟ دین کا مزاج یہ ہے کہ وہ آداب اتنے ہی ہونے چاہیے جن کی پابندی کرنے کے نتیجے میں معاشرت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے, جن میں کسی کے لیے کوئی گھٹن یا ماحول میں کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے کہ جو نفرت کا باعث بن جائے. لوگوں کو ملنا بھی ہے, بات بھی کرنی ہے, دفتروں میں بھی جانا ہے, کام بھی کرنا ہے, اکٹھے مل کر بہت سے منصوبے ہی بنانے ہیں, طالب علموں کو پڑھنا بھی ہے, یہ ساری ضرورتیں زندگی کی ضرورتیں ہیں. ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کیے بغیر جو آداب ہو سکتے تھے وہ قرآن نے بتا دیے. آپ قرآن مجید کے آداب کو دیکھیے, یعنی آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ اس میں کوئی ایسی چیز بتائی گئی ہے جو ان میں سے کسی چیز میں بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے, لیکن وہ آدمی کے اندر وہ حجاب پیدا کرتی ہے جو حیا کا حجاب ہے, وہ پیدا کرتی ہے اور ایک رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کو ملنا ہے تو دیکھیے آپ کا خدا کیا چاہتا ہے, اس کے پیش نظر کیا چیز ہے. اگر ان چیزوں کا آپ ٹھیک سے لحاظ رکھیں تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ پھر اس طرح کے انحرافات پیدا ہوں گے. لیکن انحرافات کو اصلا روکنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خدا خوفی ہے, خدا ترسی ہے, تقوی کا احساس ہے, خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, اس کی سچی معرفت ہے, اس کی جواب دہی کا احساس ہے. یہ اصل دین ہے. یعنی دین کچھ احکام کا نام نہیں ہوتا محض, اصل روح اس کی یہ ہے. آپ نے یہ پیدا نہیں کی تو یہ چیزیں کیا کر لیں گی؟ پھر تو پردوں کے پیچھے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن وہ چیز کے جو انسان کو خلوت میں, جلوت میں, پردوں کے پیچھے بھی یہ احساس دلاتی ہے کہ تم کو کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور یہ تعلق کمزور ہو گیا تو پھر کوئی چیز بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہے گی.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے آج گفتگو کی حجاب کے حوالے سے, کچھ چیزیں, کچھ مسائل ڈسکس کیے. جاوید صاحب نے مختلف روایات کو بھی واضح کر دیا, قرآن مجید کی صورت میں بھی اس کو واضح کر دیا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت. اللہ حافظ.